السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. صدق الله مولانا العظيم. يا محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے اور یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں. لیکن ایک فرق ہے میرے میں اور تمہارے میں، کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی، انما الہکم الہ واحد، اور وہ یہ کہ ہمارا معبود جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے. ومن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص کے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے یہ چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے. یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے. پہلے تو اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی طرف وحی کی نسبت کو بیان کیا گیا. یہ بشریت جو بتائی گئی ہے، یہ اس اعتبار سے نہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، نہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے، آنکھ ناک کان کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو اس سے علیحدہ ہو. چنانچہ یہ کفار کو اعتراض ہوتا تھا کہ صاحب یہ تو عجیب قسم کے رسول ہیں اللہ کے، ہمارے ہی جیسے تو ہیں، یہ ہماری طرح یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں. تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے. وہ قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام وینفی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ عقل سلیم جس کے پاس بھی ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، تو وہ ہمیں یہ بتائے کہ اگر کوئی دوسری ہستی ہمیں بتانے کے لیے آئے ہماری شکل میں، یا فرشتے ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیے جائیں، تو پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ جو بات وہ محسوس کرتے ہیں وہ ہم نہیں محسوس کرتے. فرشتے جو ہیں وہ تو اس بات سے بالکل علیحدہ ہیں کہ انہیں کسی معاملے میں کوئی تکلیف ہو، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو، یا ان کو ایسا نفس دیا گیا ہو، یا خواہشات دی گئی ہوں. جو جنت میں کام کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو دوزخ میں کام کرنے والے کے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. ان کو دوزخ کا عذاب نہیں ہے، ان کو جنت کی کوئی ایسی وہ چیز نہیں مل رہی. تو فرشتوں کا ان تمام چیزوں سے مبرہ ہونا جو ہے، پھر انسان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا کہ آپ نے ایسے ہستی کو بھیج دیا ہمیں عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے کہ خود تو اسے تکلیف ہوئی نہیں. معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے، اور تمام انبیاء اسی اعتبار سے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک رات کو جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو ورم کر جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 گنا زیادہ تکلیف دیتی. آپ کی اندر جو لطافت تھی اور آپ میں جو حس تھی وہ اتنی لطیف اور اتنی قوی تھی کہ اگر ہمیں ایک بات کی ایک گنا تکلیف ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1,000 گنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جتنا تکلیف دیا گیا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. تو معلوم ہوا کہ وہ اذیت جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لطیف حسیات تھی ان کے اعتبار سے. معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو ہماری ہی طرح ہو، اور پھر یہ کہ اس کا اللہ سے ایک ایسا واسطہ ہو، ایسا تعلق ہو وہی کا، اور وہ اللہ کا نائب ہو، اس کا قاصد ہو، اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ سب کچھ بتاتا، تو وہ جو ہے جب تک ویسا آدمی نہیں آئے گا تو انسان کے لیے وہ اعمال قابل قبول ہی نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک کیا کہ کرامن کاتبین جو کہ اعمال لکھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے، تو صبح کے اور ہوتے ہیں اور رات کے اور ہوتے ہیں، تو روزانہ دو دفعہ بدلتے ہیں. تو صاحب ایک ہی دفعہ فرشتے کیوں نہیں بیٹھ گئے کہ بس وہی لکھتے رہتے؟ اگر وہ لکھتے رہتے تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب اس کی تو میرے سے دشمنی ہو گئی تھی، یہ جو ہے یہ تو کہتا تھا کہ بھائی کیوں رات کو اٹھ کر مجھے بھی تنگ کرتے ہو اور تم بھی تنگ ہوتے ہو، سویا کرو آرام سے، تو اس نے میرا کوئی عمل ہی نہیں لکھا، الٹے لکھ دیے، سیدھے نہیں لکھے. تو یہ ساری اعتراض کی باتیں جو ہیں آپ کرتے، اللہ نے وہ کہا کہ یہ ہم رکھتے ہی نہیں، ہم صبح کے علیحدہ رات کے علیحدہ روز بدلتے ہیں. تو تم یہ اعتراض ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کو کوئی دوستی یا دشمنی کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ. نہیں, بس اس نے کام کیا چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ ہر وہ بات پھر یہ بھی نہیں ہے, بلکہ قیامت میں تو کفار کے ساتھ جو معاملہ ہوگا تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں, قیامت میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, سب خاموش ہو جائے گی. اور ان کے تمام اعضاء, ان کی کھال, ان کے ہاتھ, ان کے پیر, ان کی ناک, ان کی آنکھ, سب چیزیں گواہی دینا شروع کر دیں گی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ ساری کی ساری گواہی جو ہے وہ ان کے جسم کے حصے دینا شروع کر دیں گے. اور پھر وہ وہاں پوچھیں گے ان سے, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. کھال کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر تو کسی کا خیال ہی نہیں جاتا کہ یہ کھال بھی بولے گی. چلو آنکھ ناک نے تو آنکھ نے تو دیکھ لیا, کان نے سن لیا, یہ کھال تو بیچاری ویسی ہی ڈیڈ ہے ہمارے ساتھ. پھر اس کی ذات جو ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پلاسٹک سرجری کرا لیں گے. بھائی تم پلاسٹک سرجری کراؤ گے تو وہ بھی بولے گی, اس لیے کہ وہاں جو جواب ہوا ہے کہ قالوا لجلود ہیں لما شہید تم علینا, تم کس طریقے سے یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو. قالوا انتقن اللہ الذي انتقى كل شيء. کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہوئی. تو بولنے والی تو ساری چیزیں ہیں, یہ فرش بھی بولے گا, یہ نیز بھی بولے گی, یہ لاؤڈ اسپیکر بھی بولے گا, یہ بھی بولے گا. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا کی. اب اس گویائی کو ہم سے کیوں پوشیدہ رکھا گیا, یہ اس کی حکمت ہے. جو کچھ بھی آپ جہاں سے بھی جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو علم سیکھتا ہے, عالم بننا چاہتا ہے, اس کے لیے مچھلی جو سمندر میں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں, اور چیونٹیاں جو بلوں میں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اب ہم نے تو آج تک کسی مچھلی کو دعا کرتے ہوئے یا کسی چیونٹی کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن یہ کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ بات غلط کہی ہے؟ نہیں ہے, بالکل حقیقت ہے. لیکن ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ادراک نہیں ہے, باوجود اس کے کہ چاہے سائنس کہیں بھی پہنچ گئی, اتنی ہی ترقی کر لی اس نے اور آسمان تک پہنچ گئی, جو کچھ بھی ہو گیا, لیکن ابھی تک وہ یہ بات نہیں بتا سکتی کہ مچھلی کیا کہہ رہی اور چیمٹی کیا کہہ رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا کہ تمام جانوروں کی, چرند کی, پرند کی, وحوش کی, طیور کی, حشرات الارض کی, سب کی باتیں سنتے تھے اور سب کے معاملات کو دیکھتے تھے. تو ایک اگر چیونٹی کھڑی ہو کر یہ کہے ان کی ملکہ کہ دیکھو بھائی تم اپنے دلوں میں گھسو, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, وہ تمہیں لا علمی میں رونڈ پہ چلا جائے گا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اب سلیمان علیہ السلام تو ہوا میں تخت پر ہے اور چیونٹی نیچے بول رہی ہے, لیکن ان کو جو ہے یہ بات معلوم ہو گئی کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. فتبسم الضائکم من قولیا, وہ اس کی اس بات پر مسکرائے کہ دیکھو چیونٹی بھی کیا ہے, میرے بارے میں یہ کہہ رہی, تو ہم اتنا شور ہی نہیں رکھتے, ویسے ہی ان کو رون کے چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے شکر ادا کیا, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی عامل صالحا ترضاه وارضاه. معلوم ہوا کہ ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قوتیں مجھے عطا کی ہوئی ہیں یہ صرف میرے پاس ہیں اور میرے اوپر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ساری چیزوں. حدیث میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لباس کے اوپر جو جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اس پر ایک چیونٹا چل رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایسے چٹکی ماری, وہ نیچے گر گیا. تو گر گیا, نیچے گر کر اس نے کہا کہ سلیمان میرے سے معافی مانگو تو میں میرے ساتھ جاتی کی. اب اس نے اپنی زبان میں کہا سلیمان علیہ السلام معافی اپنی زبان میں مانگیں گے تو وہ تو ہم سب سمجھیں گے کہ بھائی یہ بات کیا ہو رہی. اب سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے کہ بھرے دربار میں اس چیونٹی سے معافی مانگوں تو یہ دربار والے کیا کہیں گے. تو یہ ایک لمحے کے لیے انہیں خیال آئے, وہی آ گئی کہ سلیمان یہ سستا سودا ہے کر لو, یہاں تھوڑے آدمی ہیں, قیامت میں تو ساری دنیا ہوگی, وہاں تمہیں معافی مانگنی پڑے گی, یہی مانگ لو. تو سلیمان علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ بھائی مجھ سے غلطی, تیرے جو چوٹ لگی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہمارے سے ہر چیز کو پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا, اس کے اندر لاکھوں حکمتیں مصلحتیں ہیں. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دی. ابھی کیا کرو گے سیکھ, اب مجھے شوق ہے. ارے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, مصلحت ہے, تم سے ان چیزوں کو چھپایا گیا تو تم جو ہے اس کے اندر دخل مت. اللہ تعالیٰ کی کسی جو اس کا کارخانہ ہے, اس کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جب دخل دیا جاتا ہے تو اس سے خلل پیدا ہوتا ہے اور ساری کائنات میں وہ خلل پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ انسان بھی بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جب بھی کوئی ایسا قدرتی عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز سے بنایا ہے اس کو وہ پلٹنے کی کوشش کرے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. ہمیشہ یہ فائدہ ہے قدرت کا کہ جب اس کے بنائے ہوئے تقاضے اور اس کے بنائے ہوئے اسباب جو ہیں اس کی بنائی ہوئی حکمتوں ان کے خلاف کوئی کرے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا, ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو اس میں کہنے کی بس میرا شوق ہے, ایک دفعہ کا, دو دفعہ کا, تین دفعہ کا, انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک, تو آ کر دی جانوروں کی بولیاں اس کے سمجھ میں آنی شروع ہوگی. گھر آئے دیکھا تو دروازے میں داخل ہوئے تو مرغا مرغی کے ساتھ کچھ کڑک کڑک کر رہا تھا. کیا بات ہے, اس نے مرغے نے پوچھا کہ آج تو بڑی خاموش ہے, کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ ارے اس نے کہا تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہ وہ میاں کی بیل کی جوڑی مر رہی ہے. ارے اس نے کہا یہ مر رہے ہیں, انہوں نے کھول کر جا کے بھیج دی, بات ختم ہو گئی, جا کے سو گیا. دوسرے دن وہ آیا پھر وہ کڑ کڑ کر رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کیا بات ہے, تو کیوں آج اس طریقے سے منہ سے جایا ہوا؟ کہ میاں کا اونٹ مر رہا ہے. ارے یہ بھی مر رہا ہے, اس کو اٹھا کے جا کے اسے بھی بھیج دیا. تیسرے دن آیا وہ پھر کڑ کڑ کر رہی تھی. انہوں نے کہا کیا ہے, کہ میاں کا گھوڑا مر رہا ہے, گھوڑے کو بھی بھیج دیا. چودہ دن جب وہ آیا تو اب وہ مرغی جو تھی وہ بولی نہیں. ارے اس نے کہا بھائی کچھ بول تو صحیح. نہیں رہن دیا. اس نے کہا نہیں اب بولنے کی کوئی بات نہیں رہی, کبھی کیا ہے کہ کل میاں مر رہے ہیں. چلیے ختم ہو گیا قصہ. اب وہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے, انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو, تم نے ہر معاملے میں کیوں دخل دیا؟ بھائی مر رہا تھا بیل, مرنے دیتے, کوئی تمہاری بلا اس پر ڈل رہی تھی تو ٹل جاتی, اونٹ مر رہا تھا مرنے دیتے, اب تم نے وہ ساری بلائیں جو ہیں ان کو تو ان کے اوپر اپنے مال کے اوپر نہیں پڑنے دی, تم جھیلو جاؤ بس. یہ جو ہے یہ ہر ایک کے برداشت کی بات نہیں ہے, تو جانوروں کی باتیں کوئی سمجھ کر ان کو برداشت کر لے نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے وہ ہمارے سے لاکھوں گنا افضل, کروڑوں گنا, اور ہر معاملے میں. یہی نہیں, آپ کی بشریت تھی تو ایسی, لیکن اس کے اندر کیا کیا کمالات تھے, کیا کیا حسن تھا, کیا کیا لطافتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے سامنے دیکھتے تھے اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے. تو ہم میں سے کون سا ہے جو پیچھے دیکھ لے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ گفت انک ما بشر ایشا بشر, کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. ما ایشا بستا ہے خواب مخر, ہم جو ہے دونوں کے دونوں اس میں بندھے ہوئے ہیں کہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ جملہ عالم جی سبب گمراہ شد کم کسے زبدہ لحق آگاہ شد. ساری دنیا ہمیشہ اسی بات سے گمراہ ہوئی کہ بھائی یہ تو ہمارے جیسے ہیں, اور بہت کم کسی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے اندر کون ابدال بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہم نہیں پہچان سکتے. تو پیغمبروں کو کوئی نہیں پہچان سکا, اس طریقے سے ابدالوں کو اولیاء اللہ کو نہیں پہچان سکے, اس لیے کہ وہ انہیں ویسے ہی نظر آتے. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں, وہی کام ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں, یہ بھی مسجد میں جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ تو یہی کہیں گے بھائی نماز ہم بھی پڑھنے جاتے ہیں, یہ بھی پڑھتے ہیں, تو اور کیا. تو یہ لیکن اس کی جو نماز ہوتی ہے اس نماز میں اور آپ کی نماز میں بہت فرق. ہم جو یہ تصوف کی بات کرتے ہیں تو تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری چیزیں جو آپ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, وہ ساری اس کی ایک شکل ہے ظاہری. اور ظاہری شکل جو ہے وہ شریعت کی, اس کے اوپر کوئی عالم جو ہے یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ آپ نے مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا. بھائی آپ نے خرچ کیا ہے اور آپ نے حج کیا ہے, کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے حج نہیں کیا. لیکن ان تمام اعمال کے اندر ایک روح ہے, وہ روح آپ نے حاصل کی یا نہیں کی, اس نماز پڑھنے میں آپ کے پاس وہ روح تھی یا نہیں. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافق تھے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے کہ چلو بھائی اب دکھانے کے لیے چل کر نماز تو پڑھو. تو اسی طریقے سے پڑھتے تھے جیسے عام مسلمان پڑھتے تھے, ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ, بڑے مر مر کے بھاری قدم سے آتے تھے غسل مندی کے ساتھ, چلو بھائی کیا کریں دکھانا تو ہے. ولا ینفقون الا وهم کارہون, اور جب ان سے مال مانگا جاتا تھا جہاد کے لیے اور اس کے لیے تو اس میں بھی وہ دیتے تھے لیکن کراہت کے ساتھ, چلو بھائی مجبوری کا نام صبر ہے دے دو کچھ دے دیتے. تو دونوں کام وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے کام میں اور ایک عام مسلمان یا عام صحابہ کے جو تھے ان کے عمل میں بہت بڑا فرق, کہاں وہ اور کہاں. تو معلوم ہوا کہ تصوف جو ہے وہ انسان کو ظاہری جو اس کا شکل ہے اس کے اندر روح ڈالتا ہے, کہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے میں اور دس نیکی ملتی, الحمد اگر وہ کہتا ہے تو پچاس نیکی اسے, لیکن وہی الحمد دوسرا جو ہے اس کے معنی کو سمجھ کر کہتا ہے تو اس کو دس نہیں ملتی. اور پھر جو اس کے جتنے اندر کے معنی ہیں اور مطالب ہیں اور اس کی تشریحات ہیں ان کے ساتھ وہ جب تصور کرتا ہے تو وہ اس کی وہ نیکیاں وہ ہزاروں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ روح جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے ہر عمل کے اندر, کہ بھائی آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ایک روح پیدا ہو جائے, ایک دھیان پیدا ہو جائے, ایک لگن پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بے خیالی میں آپ نے آ کر یہاں نیت باندھی اللہ اکبر گئی, ابھی آپ کا دماغ کہیں تو قید کے معاملے میں چلا ہوا ہے, اگر قید چلاتے ہیں کہ کل وہاں جاؤں گا فلان جگہ جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا, کوئی اپنی گروسری کی دکان کا حساب لگانا شروع کر دیتے. آپ کھڑے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور حساب کتاب اپنی دکانداری کا ان کا کر رہے ہیں, تو کیا نماز ہے آپ کی اور ہماری؟ کچھ بھی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تیر لگ گیا تھا تو وہ تیر تو ایسے سیدھا جاتا ہے پھر کھینچنے میں الٹے اس کی وہ ہوتی ہیں وہ پھنس جاتی ہے, تو نکالنے کی جب کوشش کی تو بہت تکلیف ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو ان کو, چھوڑ دی. جب وہ نماز پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکال لو, کھینچ لیا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب کھینچا اور کب نہیں کھینچا. تو معلوم ہوا کہ ان کی نماز میں ایک استغراق ہوتا تھا, ایک کیفیت ہوتی تھی, اور کم سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی مسجد میں جب تم جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی جگہ ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے جاتے ہو، ان کے مہمان بن کر جاتے ہو، تو یہ ہمیں اگر تصور ہو جائے تو ہم مسجد کے اندر اس طریقے سے تھوڑے جا سکتے ہیں جیسے گائیں بہلاتی ہیں، ہم تو آ کر یہاں گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہاں بھی ہم اللہ کے گھر کے اندر بھی ساری کیفیتیں اور ساری تجارت کی باتیں یہاں کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت ممانعت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے ایک ندا دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی خاموش ہو جا، تم یہاں مت یہ باتیں کرو، پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کہا گیا، پھر اس پر لعنت ہوتی ہے، لعنت ہو تم پر، تم جو ہے دنیا کی باتیں یہاں بھی آ کر کر رہے ہو، چپ ہو جا. تو یہ جو ہے ایک مسجد میں آنا ان کا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ایک ہم جیسے گندوں کا ہوتا ہے، ہم بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، فرق ان میں ہم میں نہیں ہے، لیکن اس بات کا فرق ضرور ہے. پھر اس کے اندر اگر کسی شخص کو، اگر کسی کو اپنا مسلح بنانا ہے، اپنا مرشد بنانا ہے، اپنا شیخ بنانا ہے، تو آنکھ بند کر کے نہیں بنانا چاہیے، پہلے یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، یہ پرکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کے لیل و نہار کیسے ہیں، اس کے دن رات کیسے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کچھ اللہ کی طرف طبیعت بھی میلان ہوتی ہے یا نہیں، کچھ اللہ بھی یاد آتا ہے یا نہیں، اور یہ لالچی تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں جب دیکھ لو پھر اس کے بعد اسے شیخ، تو معلوم ہوا کہ شیخ جو ہے اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ وہ آپ کے تمام اعمال میں روح پیدا کر. میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھو ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ برکاتہ یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہے اس میں دو باتیں ضرور ہوں گی، کہ یا تو تم اپنے اختیار سے، اپنے عمل سے اس پریشانی کو دور کر سکتے، اور یا نہیں، وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، تم ان پر دور نہیں کر سکتے. تو اگر وہ اختیاری ہیں تو بھائی تم ان کا تدارک کرو، جو اختیار، اور اگر اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، تو پھر تم کیا کر سکتے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو ہوگی، بس اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھ پر یہ پریشانی جو ڈال رہے ہیں، میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا اختیار نہیں. تو اب میرا مالک جب یہ چاہ رہا ہے تو اگر میں شور مچاؤں گا جب بھی یہ تکلیف رہے گی، اور میں اگر راضی ہو جاؤں گا اسے تب بھی تکلیف رہے گی، لیکن اس تکلیف میں بہت بڑا فرق آ جائے گا. جب میں یہ کہوں گا کہ اللہ میاں یہ جو کچھ مجھے آپ نے تکلیف دی ہے، اگر آپ اس پر راضی ہیں، آپ کی مصلحت ہے، آپ کی حکمت ہے اس میں، تو میں بھی راضی ہوتا ہوں اس پر، میں بھی اس بات پر راضی ہوں. تو آپ کو کتنا سکون، کتنا اطمینان اسی وقت مل جائے گا. تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا سودا ہے. لیکن یہ کہ ہم جو لوگ یہ نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، پھر یہ ہمارے اندر ایک بڑی عجیب سی بات آ گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ گھر ہمارا ایسا ہے، کسی نے ہمیں جادو کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا ہے، کوئی آسیب کا اثر ہوگا، کوئی فلان اثر ہوگا. یہ ساری دنیا کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں. بھائی کام کرنا چاہتا ہوں، کام ہی نہیں ہوتا، دکان کھولی تھی اس میں نقصان ہو گیا، ٹیب چلائی تھی وہ ٹوٹ گئی، فلان چیز کی تھی یہ ہو گیا، ہر جگہ اس کو پریشانی، اور کہتا ہے کہ بس کسی نے میرے اوپر کچھ کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ میں خود اناڑی ہوں، مجھے آتا نہیں تھا کوئی کام، یا مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تھی، مار دی میں نے، یہ نہیں کہتا. کہتا نہیں جادو ہو گیا میرے، جادو یہ سارے کام کرتا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جادو صرف ہمارے لیے رہ گیا ہے، کچھ کسی گورے پر بھی تو جادو ہونا چاہیے، ان پر نہیں ہوتا، سب یہ ہماری قسمت میں لکھے ہوئے، تو ہمارے اوپر جادو بھی ہوتے ہیں، آسیب بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھر بھی منوس ہوتے ہیں، ہماری ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی، جب سے یہ گھر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی میں اس میں تو یہ کہتا ہوں، جب گھر کے نام میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے دوسرا کوئی گھر لے لو. وہ غالب کا ایک دوست تھا، وہاں دلی میں رہتا تھا، پریشان ہو گیا وہ. اس نے کہا بھائی میں تو بمبئی جاتا ہوں، میں یہاں جو ہے میرا کام نہیں چل رہا، بڑی پریشانی ہے. اس نے کہا بھائی مت جاؤ، کیا کرو گے جا کر. میں کہا نہیں، چلا گیا وہ. جب بمبئی پہنچ گیا تو اس نے وہاں سے خط لکھا کہ یہاں آ کے مجھے اور مزید پریشانی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نئی جگہ جاؤ گے تو یہی ہوگا. اب غالب نے جواب میں لکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, اب تم کچھ گئے ہو تو اب وہاں تو تمہیں کچھ وہ ملے ہوں گے نا, بھوپال مفتی صاحب کے کہ یہاں پہ ڈالر گننے آتے ہیں لوگ تو ڈالر پڑے تھے کہیں ملیں گے, تو اب وہ نہیں ملے. اب وہ جو ہے انہوں نے آخر میں یہ لکھا کہ تم اپنے بمبئی والے خدا سے ہمارا سلام کہتے ہو. اب وہ اس نے کہا بھائی یہ بمبئی والا خدا کون سا ہے, تو اس نے لکھا کہ استاد بمبئی کا خدا کوئی علیحدہ ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی علیحدہ نہیں تو پھر گئے کیوں, تو وہی خدا یہاں بھی تھا وہی خدا بمبئی میں, تو یہاں سے تم کیوں گئے تھے؟ اگر وہاں کا کوئی خدا دوسرا ہے جبھی تو تم گئے ہو, تو پھر اس سے میرا بھی سلام کہہ دو. معلوم ہے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ, جس شخص کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا اور وہ دن جو ہے ضرور آئے گا میدان حشر میں, ہم جو ہیں پھر دوبارہ اٹھیں گے, دوسری زندگی ہمیں عطا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی. لقاء, یہ لقاء جو ہے یہ صرف جنت میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے انسانوں کے لیے. اور کیا لقاء ہے, کیا اس کے اندر انسان کو نعمتیں عطا ہوں گی, لذت عطا ہوگی, وہ تو آخرت میں جا کر معلوم ہوگی, یہاں تو اس کا نقشہ نہیں بتایا جا سکتا. لیکن بہرحال اگر یہ کسی کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں ملاقات ہوگی تو بھائی اسے تو ڈر ہوگا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, مجھے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کسی کو, یا پھر یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے, جو چاہے وہ مل رہا ہے اسے لے رہا ہے, جس طریقے سے چاہے دنیا اکٹھی کر رہا ہے. تو دنیا اکٹھی کرنا جو ہے کتنی بھی کوئی اکٹھی کر لے, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا کب وقت آ جائے. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ تبھی موت آتی تھی کہ بھائی چلو بیمار پڑے, اب اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ بھائی ہاں مرض الموت ہے, اب میں نہیں بچوں گا, پھر اب وصیت کرنا شروع کیا, یہ کیا وہ کیا, تو بےچارا کہتا تھا کہ بس اب آ گیا وقت. اب یہ باتیں نہیں ہیں, اب تو چٹھے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی گئے راستے میں پتہ چلا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں ہارٹ فیل ہو گیا, کہیں دماغ کی رگ پھٹ گئی, کہیں کچھ اور ہو گیا, نہیں جیسا. تو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ کوئی آدمی وصیت کر لے یا توبہ کر لے یا کسی چیز اپنے اعمال کی, کچھ بھی نہیں. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے کہ جب تک نزا کا عالم نہ ہو اور موت کے فرشتے نظر میں آئے اور موت کی کیفیت اس کے سامنے نہ آئے, اس سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ہر وقت یہی منظر ہے کہ پتہ نہیں بھائی کس وقت ختم اور کس وقت آخری وقت آ جائے, تو ہمیں تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے, ہر وقت تو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ بھائی نہ جانے کب بلاوا آ جائے, کس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لیں, کس حالت میں ہم جائیں گے, کیا ہم اس صورت سے چلے جائیں گے. تو آپ ہر ایک آدمی جب یہ جائزہ لے گا کہ میں نے کیا کمایا ہوا ہے آخرت کے لیے, کیا دنیا کے لیے تو کر لیا آپ نے کہ چلو یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا, کاروبار بھی کر لیا, پیسے بھی اکٹھے کر لیے, مکان بھی لے لیا, سب کچھ لے لیا, وہاں بھی کوئی مکان لیا یا نہیں, وہاں کے لیے بھی کوئی فکر کر لیا یا نہیں, یہاں کا مکان تو پتہ نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا, لیکن وہاں کے مکان جو ہیں وہ جس نے کما لیے اس نے کما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ تمہاری امت کی جنتیں ہیں, انہوں نے کہا تو میدان چٹیل ہے کون سی جنتیں ہیں یہاں, ہاں یہی تو ہیں جنتیں, جب وہ وہاں جا کر عمل کرے گا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا یہاں ایک درخت پیدا ہو جائے گا, ایک دفعہ الحمدللہ کہے گا یہاں یہ پیدا ہو جائے گا, ہر عمل پر اس کے یہاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, تو یہی چٹیل میدان جو ہے یہ اس کی جنت بننی شروع ہو جائے گی. تو بھائی اس جنت کے لیے ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اصل وہی جگہ ہے جہاں ہمیں رہنا ہے, اس کے لیے کرنا چاہیے, ایک بات تو یہ ہے, دوسری جو میں یہ کہتا ہوں ولا یشرک بعبادت ربی احدا, کہ بھئی اپنی عبادت میں, اپنے عقائد میں, اپنے ذہن میں اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہرا. اور یہ شریک یوں ٹھہرتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جادو کیا ہوا ہے, وہ جادو کوئی علیحدہ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ جادو جو ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ مرضی قائم کر دی ہے کہ ہاں اس کو فلاں جادو سے یہ اذیت ہوگی, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. اور اگر نہیں ہے تو کوئی جادوگر بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا, وما هم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ, کہ کوئی جادو کرنے والے جو ہیں کسی کو اتنا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میرا حکم نہ ہو. بھائی اگر انہوں نے حکم دے دیا ہے تو پھر تو تم کیا کر سکتے ہو, لیکن تم یہ کبھی مت سوچو, تم ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ تکلیف آئی اور مجھے اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اس سے معافی مانگنی چاہیے. پتہ نہیں کون 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 سے میرے ایسے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ان مصیبتوں میں روکتے جاؤں. تو بھائی اپنے اعمال کا جائزہ لو. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہم سے, یہ پریشانی نہیں جانتے. اب یہ اتنے بڑے جناب ولی اللہ ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, کوئی یہ تو فرشتے پیدا ہوئے. ہمارے تو سارا صبح سے شام تک کے عمل جو ہیں گناہ ہیں, لیکن وہاں یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم سے. اچھا تو یہ تو بھائی اتنی مقدس ہستی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں تھے, یہ کوئی نئے ہی پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور اب وہ ایسی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے ان کو, بعضوں کو تو یہ تو پتا ہو گیا کہ میں نے یہ کیا, یہاں ان کو پتا ہی نہیں, اس لیے جانتے ہی نہیں کہ میں غلطی کرنے والا ہوں. اب ایسے ایسے فرشتے تو یہاں پیدا ہو گئے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا, فلانا ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب لغویات میں سے ہیں, شرک میں سے ہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سے رشتہ پیدا کرنا چاہیے, اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. دیکھو جتنی سکون اور جتنا اطمینان جو ہے اللہ سے تعلق کرنے میں انسان کو ملتا ہے, دنیا کے اندر کبھی نہیں مل سکتا. چاہے دنیا کتنی بھی کما رہا ہے, پریشان ہی رہے گا, ایک لمحے کے لیے اسے سکون نہیں ملے گا. لیکن اللہ سے جب بھی وہ رشتہ قائم کرے گا اسے انشاءاللہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی دلوں کو اطمینان دلانے والی چیز ہے دنیا کے اندر تو اللہ میاں یہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے ذکر اور میری یاد کے کوئی چیز نہیں. تو بھائی اللہ کو یاد کرو, اس لیے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو جو تمانیت قلب کی ہے, جو سکون ہے, وہ تمہیں حاصل ہو جائے. اور جب تک اس کو یاد نہیں کرو گے, اس سے رشتہ نہیں جوڑو گے, تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, میں زیادہ وقت نہیں لیا کرتا ہوں, میں تو چھوٹی سی چند باتیں بتایا کرتا ہوں کہ بھائی یہ کام کرو. دیکھو ایک اپنا کوئی رہبر تجویز کرو, کوئی شیخ بناؤ, کہ جس سے اس سے ایک اطمینان ملتا ہے. ہم کہتے ہیں تجربے کے طور پر یہ بات کر کر دیکھو کہ کسی کو شیخ بناؤ, اس سے بیعت ہو جاؤ, پھر دیکھو کہ تمہیں کتنا سکون ملتا. کتنے ہمارے حضرت نمبر اللہ عمر کو دو یہ فرمایا کرتے تھے, جب کبھی ہم لکھتے حضرت یہ فلاں بات ہے اور یہ جو ہے ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں, یہ ایک نئی مصیبت ہمارے سر پر آ گئی ہے, حضرت جواب میں یہ لکھا کرتے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, تمہارا کام تو صرف اطلاع دینا ہے. اب کتنا اطمینان ہوتا تھا کہ اوف ہو ہم خامخواہ پریشان ہیں, بھائی پہلے ہی اطلاع کر دینے. اور ان کی برکت اور ان کی بزرگی بھی یہ ہوتی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو درست فرما دیتے, وہ پریشانی ٹھیک ہو جاتی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو تمانیت یہ, پھر یہ کہ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے مشائخین کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے, یہاں تک ہمارے تک آ گیا ہے. یہ سارے جتنے بزرگان ہیں سلسلے کے, سب کا سایہ اس کے سر پر آ جاتا. ہمیں جب حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا اور مجھے اجازت دی بیعت کی, تو میں نے حضرت سے یہ فرمایا, عرض کیا میں نے کہا حضرت کہ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں سونپ دی, ہم اس سے کیسے عہدہ برا ہوں گے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں. حضرت نے اس وقت یہ فرمایا کہ اچھا تو تم عہدہ برا ہوگے؟ ارے تو چونک گیا, میں نے کہا جی اور کون؟ اچھا تو تم ہوگے. ارے تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ صرف یہ سوچ لینا کہ میرے سر پر کس کا ہاتھ ہے, بس باقی تمہیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنی بڑی بات کہہ دی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں ہے, تو حضرت نے اس کا بھی جواب دیا. تو میں لگے کہ ایک اور دوسرا سوال بھی ہے اس میں, اس کا بھی جواب سن لو. میں نے کہا جی فرمائیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, اجازت انہیں کو ملتی ہے, ان کو نہیں ملتی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے آپ کو جو مٹاتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا, اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو مٹانا جو ہے, اور یہ تو شیخ بتائے گا کہ کیسے مٹاؤ گے, یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اپنی نفی کرنا, اپنے آپ کو مٹانا, اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا, خشیت پیدا کرنا, دل کے اندر جو ہے ایک خشیت اللہ کی آ جائے اور اس کا خوف آ جائے, اس کے لقا کی جو ہے لگن لگ جائے, یہ ساری باتیں جو ہیں صرف شیخ کی برکت سے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دیکھو, منہ پر کہنے کی بات نہیں ہے, یہاں پر اس شکاگو میں مفتی صاحب کی ذات جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تمہارے سروں پر قائم رکھے اور ان کی فیوز و برکات کو جاری رکھے. ان سے اگر کوئی ہدایت اور اپنی اصلاح نہیں چاہے گا, اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. دعا فرمائیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورفقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وحبا مرغوبا وتجارة لن تبور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتا. اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں, ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبت کا ایک ذرہ ڈال دیجیے. اللہ ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اللہ ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا. اے اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے, انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, اللہ ان کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما, ان کے مصائب اور مظالم کو اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ ہمت اور استقامت عطا فرما, ان کو آزادی عطا فرما. اے اللہ ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما, اس دنیا میں عزت آبرو سلام کے آخرت ایمان کے ساتھ رکھ, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علیہ
بول کے ڈال دیں گے.